ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى وبالأسحار هم قليلا من ال قليلا من الإيمان وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداعي عن الجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات علماء کرام اور عزیز طلبا ہم اور آپ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت کے جس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں اس کے لیے ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر ان اوصاف اور ان اعمال کو پیدا کرنے کا اہتمام اور کوشش کریں جو اس مبارک جماعت کا شیوا رہا جب تک کہ وہ اوصاف اور کمالات اور وہ چیزیں جو اس سلسلے کو لے کر اور کامیابی سے لے کر چلنے کے لیے ضروری ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو اس سے وہ نتائج جو مطلوب ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے ایک ڈھانچہ تو ہمارے ہاتھ میں آئے گا لیکن وہ ڈھانچہ روح سے اور حقیقت سے خالی ہوگا ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے پورے طور پر سنجیدگی سے سوچیں اور اس سلسلے میں بار بار اپنا جائزہ لے کر اپنے اندر ان اوصاف و کمالات میں سے جن چیزوں کی کمی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش اور سعی میں لگے رہیں. یہ تو میں نہیں کہتا کہ یہ سارے اوصاف علا وزیر کمال ہم حاصل کر پائیں گے, لیکن بہرحال ہمیں اس کا اپنی ان کمیوں کا جو ان اوصاف کے سلسلے میں اپنے اندر محاسبے کے بعد ہم محسوس کریں, احساس ادراک ہونا چاہیے اور پھر اس کی تلافی کے لیے مسلسل ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. اس وقت جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں دو باتیں اور دو رائے نہیں ہو سکتی, اور وہ ہے قیام اللیل. رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا, یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آج تک اللہ کے ان مقبول بندوں کا طریقہ اور شیوا رہا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے جو چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعمال کے قبیل سے لازم کی گئی وہ یہ سورہ مزمل کی تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر جو کی ہے اس کو آپ پڑھیں اور بار بار پڑھیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اس کی تفسیر کے اندر فائدہ کے عنوان سے ایک بات لکھی ہے کہ فقہا نے اسی قرآن پاک کی یا المزمل والی آیت جو پوری صورت ہے اس سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ علماء اور مشائخ جو تعلیم و تربیت اور اصلاح خلقہ کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کریں, اور یہ تعلیم و تربیت اور اصلاح خلقہ کے جو کام ہیں ان کو دن تک محدود رکھیں. ہاں کوئی وقتی یا تعلیمی ضرورت ایسی پیش آوے تو وقتی طور پر ان کاموں کو رات کے وقت بھی انجام دیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ضرورت کے پیش نظر اور ضرورت و تقدروں کے قبل ضرورت اسی اصول کے ماتا, ورنہ اپنی راتوں کو اللہ کے حضور عبادت کے لیے آدمی کو اہل علم کو فارغ کرنا چاہیے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب دین کی اس دعوت کو لے کر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سلسلہ لے کر تشریف لائے تھے اس کو لے کر جب دنیا میں پھیلے ہیں اور اللہ تعالی نے جب جو ان کو کامیابی عطا فرمائی, دشمنوں نے گویا ان حضرات کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو ان کو آگے بڑھا رہی ہے اور دشمن اس کا جواب نہیں دے سکتا, اس کا اندرونی اس کی اندرونی لب معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس بھی جگہ جگہوں پر بھیجے اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. ان کے جاسوس حضرات صحابہ کے ساتھ رہتے تھے دن میں رات میں, اور سارے ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو رپورٹ اپنے بڑوں کے ساتھ سامنے پیش کرتے تھے اس کا خلاصہ ایک جملہ تھا, ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان. یہ وہ جماعت ہے کہ جو رات کے وقت اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہتی ہے اور دن کے وقت اپنے گھوڑوں پر سوار رہ کر کے دشمن کے مقابلے پر میدان جنگ میں ہوتی ہے. یہ باللیل رہبان جو ہے وہ چیز تھی جس نے حضرات صحابہ بلکہ امت کے ان تمام افراد کو جنہوں نے کامیابی کے ساتھ دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا. تو یہ جو یہ ہے قیام اللیل اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت کی جو تربیت فرمائی وہ اسی کے ذریعے سے. سورہ مزمل پوری اسی میں ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. باری تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ چادر اوڑھنے والے پوری رات اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے رہو, الا قلیلا, البتہ اس میں سے کچھ حصہ مستثنا کیا جاتا ہے, کچھ چھوڑ کر کے پوری رات اللہ کی عبادت میں رکھو. اب کتنا حصہ مستثنا کیا جا رہا ہے, نصفہ اب ان اس مینو کلیلا اوزید علیہ. یہ الا قلیلن کے ذریعے سے, لفظ قلیل کے ذریعے سے رات کے جتنے حصے کو چھوڑا گیا وہ چھوڑا ہوا حصہ کتنا ہے جس میں عبادت نہیں کرنی, تو نصفہ آدھی رات. تو آدھی رات کا استثنا ہوا تو کتنی رات عبادت کریں گے, آدھی رات. او اوین قسم, یا آدھی رات سے کم حصہ چھوڑو تو عبادت کتنے حصے میں کی جائے گی, دو تہائی. او زیدہ نہیں, یا چھوٹا ہوا حصہ آدھی سے زیادہ تو گویا وہ دو تہائی, تو عبادت کتنے میں ہوگی, ایک تہائی. یہ تین شکلیں ہیں, آدھی رات عبادت کرے, دو تہائی عبادت کرے, یا ایک تہائی. یہ شروع میں بھی اس انداز سے بیان کیا, اسی کو جہاں آگے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جب اس فرضیت کو اٹھایا تو وہاں اس کو ذرا اور صاف اور وضاحت کے انداز میں ذکر کیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ أَوْ ثُلُثَهُ. اللہ تعالیٰ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. اللہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو یعنی آپ صلی اللہ اور جو جماعت آپ کے ساتھ ایمان لائی ہے وہ رات کو کھڑی رہتی ہے کیا, اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ, دو تہائی سے کچھ کم یعنی آدھا, ادنا بھی تھوڑا سا لے ونیش ہو یا دو چاہے کے برابر اور آدھا. او ان ربا کے عالم ان کا تقوم ادنا بھی تھوڑا سا لے لے ونیس بہو بسو سو, تو بھیا یہ دو چاہے کے قریب آدھا یا ایک تہائی. یہ اتنی مقدار کی عبادت کو شروع میں اللہ نے فرض اور ضروری قرار دیا. اس وقت ابھی پانچ وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی, یہ جو یحییٰ المزمل کا شروع کا حصہ جب نازل ہوا تو اس نے قیام اللیل کی فرضیت جو قرار دی تھی, یہ اور باقی آخری جو دوسرا رکوع ہے اس نے آ کر اس فرضیت کو منسوخ کیا. اب یہ منسوخ جو ہوئی اس سلسلے میں دو رائے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو مطلق ہے کہ بعد والی یعنی بعد والی آیت جو آخری جن ربا کا عالم ہے اس نے آ کر اس فرضیت کو منسوخ کر دیا گویا علی الاطلاق. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نے مکمل منسوخ نہیں کیا, یہ جو مقدار تھی دو تہائی آدھا اور ایک تہائی تک اس کو منسوخ کیا, البتہ پھر بھی تھوڑی مقدار پوری رات کے اندر گویا اللہ کے حضور کھڑے رہنے کو کی فرضیت کو باقی رکھا. اس لیے کہ آگے باری تعالیٰ نے جو فرمایا ان ربا کا یار من کا تقوم وادنا من سولو سے لے و نصف ہو و سولو سہو و تائف تم من الذین ما و اللہ یقدر اللیل و النہار علم علم ان تحصوا تحصوا فتاب علیکم فقرہ ما تیسر من القرآن. یہ فقرہ ما تیسر من القرآن گویا جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو کرنا ہے خود تو. ہاں البتہ یہ تھوڑے کی جو فرضیت ہے جب پانچ وقت کی نمازیں معراج میں کے موقع پر فرض ہوئی اس وقت یہ فرضیت کیا ہوئی منسوخ ہوئی, ورنہ وہاں تک وہ باقی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اور قول یہ ہے. تو بہرحال کہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ اس وقت جو بھی ایمان لائے آپ حضرات صحابہ میں سے ان کے اوپر فرض اور ضروری قرار دی تھی. ہاں جب پنج وقت نمازوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کو منسوخ کرا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اب بھی باقی ہے, یعنی یہ مسئلہ بھی علماء کے درمیان مختلف بھی رہا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, یہ رات کے کچھ حصے میں قرآن پاک کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی نیند کو چھوڑو. تہجد, تہجد کا لفظ جو ہے وجود سے بنا ہے, وجود کا لفظ جو ہے وہ نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو متضاد کہلاتے ہیں, یعنی اس میں دونوں معنی جو متضاد ایک دوسرے سے ضد ہیں وہ پائے جاتے ہیں. حضور نیند کو بھی کہتے ہیں اور بیداری کو بھی. تو من اللیل فتہجد بھی بھی کی زمین قرآن کی طرف لوٹتی ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ذریعے سے بیدار رہو, یعنی قرآن پڑھو نماز کے اندر نافلہ تک. ہم لوگ بھی فتہجد بھی پر عمل کرتے ہیں, ایک وہ دوسرا معنی کون سا بیداری والا میں بچے نیند والا. ممین اللہ نے فتہجد بھی ہم نے بھی اس پر عمل کی ایک دوسری شکل ایجاد کر لی ہے. یہ میرا اپنا یہ دکھتا ہے. تو بہار آگے بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں ممین اللہ نے فتہجد بھی نافلہ اللہ. اب یہ نافلہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے قیام اللیل کی فضیلت ثابت نہیں باقی ہے, وہ نافلتن کو صفت قرار دیتے ہیں موصوف محذوف کی فریضتن نافلتن. یہ کیسا فریضہ ہے جو ایک ظاہر ہے آپ کی, یہ دوسری امت کے لیے نہیں, لیکن جمہور اس طرح گئے ہیں کہ تلجد کی اور قیام اللیل کی یہ فضیلت سب پر سے ثابت ہو گئی. اس طرح میں نافلتن لب کو کسی موصوف محذوف کی صفت قرار نہیں کیا جائے گا, بلکہ مطلقاً وہ ایک ظاہر نماز ہے آپ کے لیے, تو آپ ادا کریں گے. آگے ربو کا مقام محمود حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے, گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقام شفاعت کے حصول میں جو ہے وہ قیام اللیل کو دخل ہے. جو آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو مقام شفاعت عطا فرمائیں. بہرحال یہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ قیام اللیل جو ہے تہجد کی نماز اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن میں. جیسا کہ میں نے ابھی میں تو حافظ نہیں پڑھتا ہوں, بھول جاتا ہوں, تو ابھی آتے آتے ذہن میں سوچ رہا تھا ان آیتوں کو. تو ایک تو یہ آیت ممین اللہ فضل سا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ نے اپنے جو ہے بندوں کی صفات و عباد الرحمن کا جا کہ مختلف اوصاف بیان کیے, اس میں یہ اپنی راتوں کو گزارتے ہیں اللہ کے حضور میں کھڑے کھڑے اور سجدے کے اندر. اور اسی طریقے سے باری تعالیٰ وَقَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ, رات کا بہت کم حصہ وہ سوتے ہیں. وہ اللہ نے ان کی یہ خوبی بیان کی کہ ان کی رات کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں اس کی یاد میں اور اس کے ذکر کے اندر گزرتا ہے, اور وہ بھی پھر رات کا جب آخری حصہ آتا ہے تو ان کو اپنی کمی کا احساس ہو کر وہ اللہ کے سامنے استغفار کے اندر مشغول ہوتے ہیں. بارہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس سے یہ قیام اللیل کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سورہ مزمل میں تو خاص طور پر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے نبی ایک بھاری کلام جو حصے اعتبار سے بھی ثقیل ہے اور معنوی اعتبار سے بھی ثقیل ہے ہم آپ پر اتارنے جا رہے ہیں, گویا اس بھاری کلام کی آپ پر جو اتارنے کا ہمارا الہ ہم اتارنے والے ہیں, کیونکہ یہ شروع کی آئے سورتوں میں سے جو شروع میں نازل ہوئی, ابھی پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا. تو اس کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا معلوم ہوا کہ اہل علم علمی خدمات اور دینی خدمات انجام اسی صورت میں دے سکتے ہیں جبکہ اس کا اہتمام یہ کریں گے اہتمام تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کریں گے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اے نبی یہ راتوں کا اٹھنا اشد وطئا, ایک تو وطئا اتیو سے ہے اس کا معنی روزنا, دل کو بہت اوپر کے ساتھ روکنے والا ہے, یعنی گویا دل کے اندر کی برائیوں کو وہ نکالنے والا ہے. یا اشد وطن کی مواتات سے ہے, مواتات بمانا موافقت, یعنی گویا رات کے وقت جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اس کی وجہ سے آدمی کے جو اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے سے یکسانیت, زبان کان دل, گویا زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, کان جو ہے پورے شوق اور عبت کے ساتھ اس کو سننے میں مشغول ہے اور دل جو ہے اس سے لطف حاصل کر رہا ہے. شد بتاؤں وہاں قوموں کو قلعہ بات بھی سیدھی نکلتی ہے. آگے باری طرح فرماتے ہیں ان اللہ کا فی النہار سبحان طویلا, اے نبی آپ کے لیے دن میں بڑی مشغولیت ہے. آپ بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دن کی مشغولیت کیا تھی؟ کیا آپ کی کوئی کھیتی باڑی تھی؟ کیا آپ کی کوئی فیکٹری اور کارخانہ تھا؟ کیا آپ کی کوئی تجارت تھی؟ کچھ نہیں. دن میں آپ لوگوں کو ایمان اسلام کی دعوت دیتے تھے, قرآن سکھلاتے تھے, احکام اسلام سے لوگوں کو واقف کرتے, پورا دن آپ کا ان مشاغل کے اندر گزرتا تھا. اس کے باوجود باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کو دن میں مشغولی ہے, ان کاموں کی مشغولی کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر رچے بسے رہتے ہیں. ان کاموں کو انجام دینے کے لیے بھی لوگوں کے ساتھ اختلاط لازم آئے گا. آپ کو تنہائی کا اور اللہ اپنے رب کے حضور خلوت کا موقع ملتا نہیں ہے. ان اللہ کا فی النہار سبحان طویلا, اس لیے آپ دن میں تو یہ کام کیجیے, رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, رات کو اللہ کو یاد کرو اور ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, ہمارا اہل مکہ طبقہ اور جو بھی لوگ دینی خدمات مختلف شکلوں میں انجام دیتے ہیں, چاہے وہ جو ہے تعلیم و تدریس کی تعلیم کی شکل میں ہو, تدریس کی شکل میں ہو, تعلیم و تسلیم کی شکل میں ہو, دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو, عام طور پر وہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم جن کاموں کو انجام دے رہے ہیں وہ کوئی دنیا داری تو ہے نہیں, وہ بھی تو دین ہی کے کام ہے, تو وہ رات کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس نے ہم کو رات کے قیام سے محروم رکھا ہے. یاد رکھیے یہ کام ہے. ایک نبی کی نبوت کے لیے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک تو اس کا وہ پہلو جس میں اس کا تعلق, وہ اپنا تعلق استوار کرتا ہے, کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے, ادھر کا ایک پہلو وہ ہے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں وہ اپنا سلسلہ اللہ کے احکام کو البندوں تک پہنچانے کا وہ مخلوق کے ساتھ مل جل کر کے انجام دیتا ہے. یہ دو مقام ہیں, مقام نبوت اور مقام ولایت. آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ کو مستقل بحثیں کرتے ہیں, ہر ولی ہے, نبی تو نہیں ہے لیکن نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے, ولایت والا مقام بھی. تو ولایت والے مقام کے اندر اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور نبوت والے مقام میں کس سے ہوتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. اب کون سا مقام یہ ہے مطلب مستقل, علماء محققین نے اس سلسلے میں بحثیں کی ہے کہ بحیثیت مقام کے کون سے مقام کو ترجیح دی جائے, لیکن بہرحال میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ نبوت نبون سے محفوظ ہے. نبون کا معنی یہ کیا؟ خبر دینا. چونکہ اللہ کے آنے والے ان احکام کو جو وحی کے ذریعے ہم نبی تک پہنچ رہے ہیں, ان احکام کو نبی اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے, ان کو اس کی خبر دیتا ہے, اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں. تو گویا نبوت کا کام سارا تعلق رکھتا ہے کس سے؟ مخلوق سے. یہ جو ایک پہلو ہوئے ہیں, اور مخلوق سے جب آدمی ملے گا جلے گا, ان کے ساتھ خلط ملط ہوگا, تو یہ قلوب جو ہے نا انسانوں کے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو ایک ایک قلب کا اثر دوسرے قلب پر آتا ہے. آپ جب لوگوں میں جائیں گے, آپ نے کتنے ہی مجاہدے کیے ہوں, کتنی ہی ریاضتیں کی ہو, اور مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے اپنے قلب کو کتنا ہی مجلہ اور مصفع کیا ہو, لیکن جب آپ لوگوں کے مجمعے میں جائیں گے تو ان کے قلوب کے اثرات آپ کے قلب پر پڑیں گے, اور آپ کا قلب باوجود ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے مجلہ اور مصفع ہونے کے وہ قدرتیں آپ کے قلب پر ناصر لیوہان والا قلبی. حدیث میں جو آتا ہے نبی کریم صاحب وہ لیوہان کیا تھا؟ یہ مخلوق کے قلوب کے اثرات پڑھتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, قرآن میں غلطی ہو گئی. آپ نے نماز کے بعد تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو طہارت میں کمی رکھتے ہیں اس کا اثر. ایک صحابہ تھے, پوری جماعت صحابہ کی طہارت میں کمی کیا تھی؟ وہ جو ہے نا ناخن وغیرہ کے اندر تک پانی پہنچانے میں جو اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ کمی نہ. صحیح کی روایت دیکھ لیجیے, مشکات کے اندر موجود ہے, تو اس کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتنا اثر پڑ سکتا ہے کہ آپ کی قرآت میں کیا ہے اس کی وجہ سے الجھن پیدا ہوئی, غلطی ہوئی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا مخلوق کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے. تو یہ مخلوق کے ساتھ, یہ مخلوق کے ساتھ تمام ان دینی کاموں کو, کون سے دینی کام, یہی درس و تدریس, دعوت و تبلیغ, تعلیم اور یہ سارے جتنے بھی کام ہیں, قرآن کا پڑھنا پڑھانا, لوگوں کے ساتھ ملیں گے جلیں گے تو ان کے قلوب کے جو اثرات پڑیں گے اور جو قدرتیں آئیں گی ان قدرتوں سے قلب کو صاف کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ رات کے وقت ہی سب سے الگ ہو کر آدمی متوجہ ہو جائے کس کی طرف, اللہ تعالیٰ کی. جب تک یہ کرے گا نہیں قلب کی قدرتیں دور نہیں ہوگی. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کہتے تھے کہ جب کسی اجتماع میں وہاں میوات میں دو تین دن کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد میں اگر وقت ہوتا ہے تو سہارنپور یا رائے پور جاتا ہوں خانقاہ میں, اور اگر وقت نہیں ہوتا تو نظام الدین میں رہتے ہوئے تین دن کا احتکاب کر لیتا ہوں تاکہ اجتماع میں شرکت اور لوگوں کے خلط ملط ہونے سے ملنے جلنے کی وجہ سے قلب پر جو قدرتیں آئیں گی وہ کیا ہو جائیں, صاف ہو جائیں گی. اور آپ بیتی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس مقولے کو نقل کیا ہے, اور میں اس کو ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں, بات واضح ہو جائے گی یہ اثرات کیسے آتے ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے مؤثر اپنا اثر ڈالنے والا اور ایک ہوتا ہے متاثر اس کے اثر کو قبول کرنے والا. تو اگر جب مؤثر اپنا اثر ڈال کر کے اپنا کام انجام دیتا ہے لیکن اس دوران متاثر کا بھی کچھ اثر وہاں پہنچتا ہے, آپ چھری اور چاقو سے سبزی کاٹیں گے, پھل کاٹیں گے, چاقو کی طرح اپنا اثر کر کے اس پھل کو کیا کرتی ہے, کاٹتی ہے. آپ جب ایک دن دو دن تک اس چاقو سے پھل کاٹتے رہیں گے تو بھلے چاقو نے اپنی تاثیر سے ان پھلوں کو کاٹا اپنا کام انجام دیا لیکن ان کٹنے والے پھلوں نے بھی اپنا کچھ اثر ڈالا, کائی کے اوپر, چاقو کے اوپر, اور اس کی ڈار میں جو تیزی تھی اس تیزی کو ان کٹنے والے پھلوں نے کیا کیا, کم کیا. جب تیسرے دن اس کو کیا کرنا پڑے گا, تیز کرنا پڑے گا. اگر آپ تیز نہیں کریں گے تو اس کی افادیت یعنی چاقو کا عمل کیا ہو جائے گا, مان پڑ جائے گا. وہ تو مان دو دن کے لیے پڑے گا اور پانچویں دن تو بالکل کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, پانچویں دن ختم, پھر وہ کاٹ بھی نہیں سکے گا. آپ زور لگائیں گے تو ابھی اس سے وہ پھل نہیں کٹیں گے. اب بتاؤ یہ چاقو کی دال کس نے گوند کر دی, انہیں پھلوں نے جن کو جن کو اس نے کاٹا تھا معلوم ہوا ان کا اثر ہوا. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکم نور اللہ قدر کے اکابر خلفاء میں سے, اور بڑے انہوں نے زندگی بھر یہی صلاحی کام انجام دیا ہے. آپ کی تعریفات جو ہیں تعریفات مسلم امت اس کو بار بار پڑھی ہوں, حضرت عجیب و غریب مضامین بیان فرمائے ہیں. تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے مریدین تو شیخ کے پاس آ کر ان کے اوقات کو ایسا ضائع کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو بھی اونچے مقام سے نیچے اتار دیتے ہیں, یعنی اس کو اپنے معمولات کے ادا کرنے کا موقع نہیں دیتے, جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی جو اس کو پورو کا مقام حاصل تھا اس میں کیا آ جاتی ہے. تو خود تو کیا کچھ کرتے, حضرت فرماتے ہیں یہ عجیب و غریب وشواس فرمایا حضرت نے, ہم لوگوں کے لیے بڑا عبرت کا ہے. ہم لوگ جو ہیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنے معمولات تلاوت چھوڑ دیتے ہیں, تسبیح چھوڑ دیتے ہیں, ذکر چھوڑ دیتے ہیں, کیا ہوگا, کیا ہوتا ہے وہ پتا چلتا ہے آدمی کو. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم جن کاموں کو انجام دیتے ہیں یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے. ہم یہ جو ہے لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, اسلامی احکام سے واقف کرتے ہیں, ایمان اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں, یہ سارے جتنے بھی دینی کام ہیں وہ یقین اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ مشغولیت کس میں ہے, یہ مشغولیت مخلوق کے ساتھ. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ آپ کچھ وقت میرے لیے بھی فارغ کرو, میرے لیے بھی فارغ کرو, اس میں مشغول نہ رہو. میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک آدمی کی شادی ہوئی, شادی کے بعد ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے, جب تک کہ بچہ نہیں پیدا ہوا ہے وہاں تک تو میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف جو ہے 100% کیا ہے, متوجہ ہیں. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد بیوی جو ہے اب وہ بچے کی ساکھ پردہ اس کو نہلا دلا رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے, اس کو سلا رہی ہے, اس کو کھلا رہی ہے. اب شوہر یوں کہہ رہے کہ بھائی تو, اس میں لگ گئی, میری طرف جان نہیں دیتی. تو بیوی اس کے جواب میں یوں عرض کرے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے جس کے اتنے میں لگی ہوں؟ یہ آپ کا ہی تو بیٹا ہے, میں جو کچھ کر رہی ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آپ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اور آپ کا جو آپ کے جو میرے اوپر حقوق ہیں انہیں حقوق کی ادائیگی کے حساب میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ضرورت ہے کہ ذرا میری طرف بھی دھیان دو, وہ کافی نہیں. تو اس طرح ہم اور آپ جو ہے دین میں پورا اپنا آپ کو ان دینی خدمات میں مشغول رکھتے ہیں, یہ اللہ ہی کا کام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن ضرورت ہے کہ خاص اللہ کی طرف اس کی یاد میں مشغول ہونے کے لیے اپنے اوقات کو کیا کریں, فارغ کریں. اور دوسری بات یاد رکھیے کہ جب تک کہ یہ کام نہیں ہوگا اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی طرف رجوع انعامت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ نہیں کریں گے, تو یہ دین کے جو ہمارے سارے کام ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا, چند روز تک تو بات چلے گی, بعد میں وہ بھی کیا ہو جائے گا, ایک ڈھانچہ سا ہو جائے گا, اس کے اندر سے روح کیا ہو جائے گی, نکل جائے گی. اس میں روح باقی رکھنے کے لیے آج ہم میں اور ہمارے اسلاف ہمارے اکابر میں کیا فرق ہے, ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں. یہ ان کا ہم ان کاموں کو انجام دیتے وقت تو ہم ان کا بار بار حوالہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم ان کی روش پر چل رہے ہیں, ویسا کر رہے ہیں, وہ پڑھاتے تھے, انہوں نے دین کی خدمت کی, لیکن وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, روتے تھے, ذکر میں مشغول ہوتے تھے. ان کی راتوں کا بڑا حصہ دین کی ان ساری مشغولیتوں کے باوجود اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا. اس پہلو کو ہم نے ایسا چھپا دیا, ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے, ہم ان کی سوالیں پڑھتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں, لیکن چونکہ یہ ہمارے مزاج سے موافقت نہیں رکھتی اس لیے نہ اس کو ہم عملی جامہ پہناتے ہیں نہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. بلا دیا حضرت شیخ الاسلام علامہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جنہوں آپ کی سوالیں پڑھیے, مولانا عبداللہ صاحب کا فضل جب وہاں گجرات میں ان کا دورہ ہوا تھا, وہ قیام تھا, فرماتے ہیں کہ وہ رات کو دیر تک عشاء کے بعد تک بڑے بیانات ہوتے تھے, حضرت کا لمبا بیان کرنے کی عادت تھی, دن بھر یہاں سے ادھر سفر میں مشغول, اور کہا گیارہ بارہ بارہ بجے آئے, ایک بجے آئے, سب سو گئے, حضرت بھی لیٹ گئے, لیکن جہاں دو بجے ڈھائی بجے سب پر پڑے ہوئے ہیں. آپ اٹھائے دن بھر کی مشغولی, دن بھر کی اطفاء, دن بھر کی مجاہدے, رات کو دو ڈھائی بجے اٹھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے, باوجود بڑے شوق اور رغبت سے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. یہی وہ چیز تھی جس نے ان کو اللہ کی یہاں مقبولیت عطا فرمائی اور ان کی خدمات سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا, فائدہ پہنچا. تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ ڈاؤن لے, یہ تو ابھی بیچ میں ادھر آ گیا, اصل تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کرنا ہے, اس کے بعد حضرات صحابہ اور پھر اکابر کا درجہ آتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا آپ بتائیے, بخاری شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں کی دونوں روایتیں الگ الگ ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جب قیام فرماتے تھے تو اس قیام کے نتیجے میں آپ اتنا طویل قیام ہوتا تھا تہجد کے اندر کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا. اس چیز کو دیکھ کر حضرت صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کو آپ دور کرتے ہیں, گویا کوئی آدمی یوں سمجھتا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر کے دعائیں کرنا اور عبادت کرنا تو جو گنہگار ہے وہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ایسا کرے گا, اور جس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں وہ کائے کو کھڑا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں, اس کو تو بطریقہ اولا کھڑا ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور یہ ساری جو ہے روحانی نعمتیں اس نے عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نبوت دی, اتنا اونچا مقام عطا فرمایا, کیا اللہ کی اس احسان کا یہ نہیں ہے شکریہ کہ میں راتوں کو اللہ کے سامنے کھاؤں. آپ کو اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے اوپر اونچا مقام اور فضیلت عطا فرمائی علم دے کر کے, دینی خدمات کے اندر مشغول کر کے اور یہ سعادت عطا فرما کے فرما کر اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کے سامنے اور شکر کا طریقہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا. اور حضور فرماتے ہیں ہلاکوں اور دن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تمہارا میں یہ کر دیکھو حضور فرما رہے ہیں. اور حضور کا بڑا جو جو شمائل پڑھتے ہیں اور قیام اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں کتنا قبیل قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. اور آپ کی رات کا بڑا حصہ وہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے اشعار بخاری شریف میں وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ من شک معروف من الفجر ساتھ ساتھ ارا الہدا بادل اما قلوبنا بہی موقعات انما قال واقعہ یبیت یجافی جب ہو فراشی یبیت یجافی جب ہو فراشی اذا استصلت بالمشرکین المدارج. یہاں کی آپ کی آپ کا پہلو اپنے بستر سے راتوں کو جدا رہتا ہے جس وقت یہ مشرقین کے خواب گاہیں ان کے لیے بھاری ہو جاتی ہے, وہ پڑے ہوئے ہوتے. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال. پھر حضرت صحابہ خلفاء راشدین حضرت ابوبکر حضرت عمر کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, حضرت ابوبکر نماز میں مشغول ہیں اور جو ہے صرف تلاوت کر رہے ہیں, اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے جاہر تلاوت کر رہے تھے. حضور صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے, حضور نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ میں آپ کے پاس سے گزرا, آپ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں عرض کیا, صلاح اسما تو منونا تھی, میں جس رات سے سرگوشی کر رہا ہوں اس کو تو میں نے سنائی دیا ہے, اللہ تو سنتا ہے. اور حضرت عمر کو کہا کہ میں آپ کے پاس سے گزرا, آپ دو سے قرآن پڑھائے تھے. کہا کہ اوقد المسنان و اطرد الشیطان, کہ سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمایا آپ ذرا زور تھوڑا زور سے پڑھو. حضرت عمر سے کہا آپ اپنے زور کو کچھ کم کرو. پر یہ حضرت عمر بخاری شریف میں موجود ہے, رات کو اس تک مستقل انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے مکان کے باہر روٹا بنایا تھا, اور جب رات کو نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے تو آپ کے اس رونے کی وجہ سے مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے, اور اس منظر کو دیکھتے تھے مشرکین کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ ایمان نہ لے آئے. آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ مجبور ہو کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے کر مکہ چھوڑنے کے لیے جب مکہ سے باہر نکلے تو قبیلہ بنو قارہ کا سردار ابو دہینا آپ سے ملا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی, میرے ساتھ یہ مظالم کا ظلم و زیادتی کا سلوک کیا, اب میرے لیے وہاں رہنا مشکل ہے. کہا آپ جیسا آدمی انک لتصل الرحم وتدائم وتحمل تحمل القلب وتعین وتصل الرحم تعمل القلب تقسیب المعدوم تو ان والا نوائی بھی آپ کے آپ کی وہی خوبیاں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کے حضور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی بیان کی تھی, وہی خوب ہوئی اسی ترتیب سے. کہ آپ کے ساتھ کا مکہ چھوڑ کے جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ چلو میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگایا, لے کر آیا مکہ والوں کو جمع کیا کہ آپ نے میں ان کو پناہ دیا. مکہ والے کہا آپ نے پناہ دی, ہم اب ان کو ہاتھ نہیں لگائیں, لیکن ہماری بات ایک شرط ہے. وہ کیا؟ رات کو نماز پڑھتے ہیں تو زور زور سے قرآن پڑھتے ہیں, ان کو کہو گھر میں پڑھیں باہر نہ پڑھیں. حضرت یہ ابن دہینا نے کہا حضرت ٹھیک ہے. اب چند روز تک ان سے صبر ہوا لیکن پھر باہر پڑھنا شروع کر دیا اوٹے پر آ کر بھی. پھر مکے والوں نے جا کر ابن دہینا سے شکایت کی, ابن دہینا نے آ کر حضرت حضرت وہ کہ تم کو اپنی امان واپس لینی ہو تو لے لو, مجھ سے تو اس کے بغیر رہا نہیں جائے گا. خیر بہرحال میں تو یہ عرض کرتا ہوں حضرات صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو, کیا وہ راتوں کو اس طرح اسی طرح پڑھ کے سو جاتے تھے جب ہم سوتے ہیں؟ اس کے بعد پھر جو حضرات محدثین حضرات علم مستحدین فقہا کا زمانہ آتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ہم اور آپ جن کی تکلیف کرتے ہیں اور اسی تکلیف میں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. کیا حال تھا ان کا؟ پہلے یہ تھا کہ وہ جو ہے قیام اللیل تو کرتے تھے لیکن پوری رات نہیں, ایک مرتبہ گزر رہے تھے, ایک بڑھیا نے کسی اور سکھائی, وہ نوجوان ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. حضرت امام ابو رحمتہ اللہ علیہ کے کان میں بھی یہ جملہ پڑھا, آپ نے سوچا میں تو ایسا نہیں کرتا, لوگ میرے متعلق یہ گمان کرتے اس دن سے یہ شروع کر دیا پوری زندگی. اس طرح کے جملے بھی ان کی زندگیوں پر آتا ہمارے جملے ہیں پتا نہیں وہ اوپر ہی اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے, کیا وہ راتوں کو سو جاتے تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے, امام ابو حنیفہ حنبل کا کیا عمل تھا, حضرت فقہ حضرت محدثین کا کیا عمل تھا ہمارے سامنے. اور ہمارے اکابر جن کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں اکابر دیوبند, اور اس نسبت کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, حضرت حاجی عبد اللہ صاحب اور پھر ان کے جو خلفاء ہیں حضرت نانوتوی, حضرت گنگوئی, حضرت تھانی اور ان کے خلفاء کے خلفاء, اور یہ سارے اکابر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں قیام الليل کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا, تو آپ بہت خوش ہوئے کہ ایک سنت کے اوپر غیر اختیاری طور پر کیا ہو گیا. یہ وہ حضرات تھے جن کی پوری زندگیاں اس طرح گزری. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا چیز تھی, اور آج ہم ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بھی اس عمل کو اپنی زندگی سے ہم نے نکال دیا. اور اتنا ہی نہیں, اپنے جن اکابر کی خدمات کا ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی علمی خدمات, ان کی دین کی اشاعت حفاظت, یہ ساری خدمات کا تذکرہ بڑے جو ہے ہم تبتراہ کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ظاہری طور پر یہ کر رہے ہیں, لیکن جہاں یہ اس کا تو کبھی تذکرہ ہی نہیں کریں, کہیں کوئی ایسا نہ کہتے کہ مولانا صاحب آپ تو ایسا نہیں کرتے. تو بھارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ جڑ ہے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ماں کی روایت بھی ہے ترمذی شریف میں, لیکن اس میں آخر میں آخری جز نہیں تھا, اس لیے میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو تبرانی کی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل, کہ تم قیام اللیل کو لازم پکڑو. کیوں؟ فإنہ داء الصالحین قبلکم, تم سے پہلے جو صالح اور نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کا شیوا اور ان کا طریقے کار رہا ہے. اگر ہم بھی اپنے آپ کو صالحین کے زمرے میں, صالحین کے گروہ میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کریں. اس کے بغیر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے آپ کو صالح کا لقب دینے کے قابل سمجھیں. فإنہ داء الصالحین قبلکم ومقربۃ لکم الی ربکم, اور یہ وہ چیز ہے جو تم کو اللہ کا قربا عطا فرمائے. اس سے جتنا قربا ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوگا. اور مغفرت للسیئات, گناہوں کا کفارہ, منہاج الیس, یہ دین میں ہم سے بدنگاہی سے بچا نہیں جاتا, دین کے کام بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کے اعتبار سے دیا ہے تو بھی ہماری نگاہیں جو ہے کبھی بھٹک جاتی ہیں, ہم قابو نہیں کر پاتے. کیوں؟ یہ گناہوں پر کنٹرول کیوں نہیں, یہ گناہوں پر کنٹرول کرانے والی چیز ہے, منہاجن الیس, اس گناہوں سے روکنے والی. اور آخری بات مطردت للدائر جسد, جسم سے بیماری کو دور کرنے والی. لو بھائی دنیاوی فائدہ بھی دیکھ لو. حضرت مولانا عبد المجید صاحب دریا بادی بڑے مشہور ہیں, یہ ہیں ادیب بھی ہیں بڑے عالم بھی, اور اپنے زمانے میں ایک چھوٹا پرچہ نکالتے تھے صدق, آپ نے تو نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا ہے, بڑا سادہ, ان کے قلم تو بڑا زور تھا, لیکن اس چیز کو بچے کو دیکھا ہوتا, آج کل کا تو کوئی آدمی دیکھے گا تو اس کو رکھ دیکھ رہا ہے, ایسا ہی کوئی ایسا ہی یہ ہوگا, لیکن اس کے مضامین کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے خریدار تھے, اور انہوں نے اس کے ایڈیٹوریل میں ادارے میں بتاؤ خاص اسی طور پر کہ بھائی جو لوگ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. حکیم محمود چغتائی, یہ پاکستان کے مشہور بڑے حکیم ہیں, ان کا ایک رسالہ ہے, کتاب ہے طب نبوی اور جدید سائنس, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پاکستان کے اندر دوا شفا خانوں میں جو ہے پاگل خانوں کے اندر پاگلوں کے علاج کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی کہ رات کو ان کو جلدی سلا دیا جائے, صبح کو جلدی اٹھا کر ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رکھا جائے, باقاعدہ اس کے لیے آدمی مقرر کیے گئے جو ان کو جلدی سلا دیتے تھے, صبح اٹھاتے تھے. تو کہا اس طرح 9 مہینے تک یہ طریقہ اختیار کیا گیا تو 78% پاگل صحتیاب ہو گئے. حالانکہ یہ دماغی عدم توازن کی بیماری کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. ایک دن کی دوا آدمی چھوڑ دے تو بھی پھر اسی طرح ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جسموں سے بیماری ہو, عام دیکھا ہوگا جو لوگ تہجد کے پابند ہوتے ہیں وہ بڑے نشیب چاقو چوبند ہر وقت گویا فریش رہتے ہیں, کبھی ان کے اوپر سستی کا غلبہ یا اپنے کاموں کو بڑی چستی کے ساتھ انجام دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گنتی کے اوپر جو ہے الگ افاو سر کا جو پچھلا حصہ اس پر تین گرہیں لگاتا ہے, یہ جادو کرتا ہے, اور ہر گرہ کے اوپر یہ افسوس پڑتا ہے. ان کو کالے کا لیل طویل رات بڑی لمبی ہے سو جا, یہ اسی افسوس کا اثر ہوتا ہے. ہر آدمی جب آنکھ کھلتی ہے ابھی تو بہت دیر ہے, ہر آدمی آپ نے دیکھا ابھی تو بہت دیر ہے, اور پھر چادر تان لی یہ ابھی تو بہت دیر ہے, رات لمبی ہے, یہ اسی افسوس کا اثر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے جب آدمی بیدار ہو تو پہلا کام تو یہ کرے کہ اللہ کا ذکر کرے. تو دعائیں جو بھی کسی بھی شکل کے اندر ذکر اللہ کی وجہ سے ایک گرہ کھل جائے, پھر جب وضو کرے گا تو دوسری گرہ کھلے گی, اور اس کے بعد جب دو رکعت پڑے گا تو تیسری گرہ کھلے گی کھلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَحُلُّ الْعُقَدَ الَّذِي عَقَدَهَا الشَّيْطَانُ أَوْ كَمَا قَالَ السَّلَامُ, کہ شیطان نے جو گرہ لگائی ہے ان گرہوں کو کھولو, ولو برکعتین, ولو چاہے رات کو دو رکعتیں اٹھ کر پڑھ سکتے, دو رکعتیں پڑھو لیکن ان گرہوں کو کھولو, جب تک کہ کھولو گے نہیں وہاں تک آپ کے کام کے اندر لطف آنے والا نہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے بخاری ہی کی روایت ہے, رات کے آخری تیہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دینی دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یسألونی فاستجیب لہ, کون مجھ سے مانگتا ہے, من یدعونی فاستجیب لہ, کون پکارتا ہے جو میں اس کی پکار کا جواب دوں, من یسألونی فأعطیہ, کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں, من یستغفرونی فأغفر لہ, کون مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اللہ تعالیٰ کو دعوت دے رہے. حضرت مولانا شاہ وسلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ پر اس علاقے کا حکمران آ جائے اور پہلے سے اس نے اعلان کر دیا ہو اتنے بجے وہ آنے والا ہے, اور جو لوگ اپنی عرضیاں اور درخواستیں پیش کریں گے وہ سب کیا کی جائے گی, قبول کی جائے گی, تو جہادی پہلے سے وہاں لائن لگ جائے. اور یہاں کائنات کا پیدا کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ اعلان کرتا اور ہم پڑھے سوتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ قیام اللیل جو ہے بڑا اہم ایک کام ہے, عمل ہے, اور اہل علم کے لیے تو یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. جب تک اس کا اہتمام نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام نہیں ہوگا وہاں تک ہمارے ان تمام دینی خدمات اور کاموں میں جان پڑنے والی نہیں ہے. یاد رکھیے یہ سب ڈھانچے ہیں جن کو لے کر ہم پھرتے رہیں گے, اور پھر کل کو قیامت میں پتا چلے گا کہ ہم نے کھوٹی پونجی کو حقیقت سمجھ کر کے زندگی بھر اپنے آپ کو دھوکا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام ہمارے اقابر کے یہاں اس کا کتنا زیادہ اہتمام تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے احمد شاہ, یہ جو ہے وہ حسن پور ایک قصبہ ہے ضلع مراد آباد میں, وہاں کے رہنے والے. ہمارے حضرت عبداللہ نے ان کا قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ ان کے کسی جو ہے متوسل نے اور ان کے کسی مرید نے جو کلکتہ میں رہتا تھا اپنا ایک مکان تعمیر کرنا چاہتا تھا, اس کی مکان کے بنیاد ڈالنے کے اور دعا کرنے کے لیے ان کو دعوت دی. کیونکہ وہ بڑے تھے اس لیے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی رفیق سفر کے طور پر لا سکتے ہیں. تو حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے سالے, جو مولانا افتخار الحسن جو اس وقت مولانا طلحہ صاحب کے خسر اس وقت کاندھا میں موجود ہیں, بڑے بزرگ ہیں, ان کے بڑے بھائی, ان کے دمجلے بھائی مولانا اظہار الحسن صاحب جو مرکز پر رہے پوری زندگی اور انتقال ہوا. یہ مولانا اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اور کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شروع کیا تو شروع ہی سے ان کے ساتھ رہے, پشت پناہی کرتے رہے. پہن لیجیے. تو یہ مانا احتشام تاریخ مشاہد کا اندر ان کی اور بھی تصانیف ہے. تو وہ ان سے انہوں نے کہا مولانا احمد شاہ نے کہ احمد صاحب وہ میں مجھے وہاں جانا ہے, میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں, آپ نوجوان ہیں, عالم بھی ہیں, صالح بھی ہیں, میں وہاں جب جاؤں گا میرے دل میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ بنیاد رکھواؤں. اور اس طرح خیر ٹھیک ہے, ان کے کارکنوں نے ان کے ساتھ سفر کا موقع مل جائے گا. سفر جب شروع ہوا, آگے دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سفر کریں تو دو آدمی ہو تو بھی ایک کو اپنا امیر بنا لیں. تو آپ کیونکہ نوجوان ہیں, عالم ہیں, صالح ہیں, میں آپ ہی کو امیر بناتا ہوں. خیر اب سفر شروع ہوا, ٹرین میں سوار ہوئے. ٹرین میں سوار ہونے کے بعد ان کو دستار جاڑے لیں گے باہر, اتنے دستار اتنے دستار کہ اس کی وجہ سے وہ ایک دم نہیں اور بالکل کمزور ہو گئے, نقاہت اتنی زیادہ کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا. یہ آدھا ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ خود مولانا احتشام الحسن سے سن کر ان کے منہ بیان کیا, تو ان سے سنا ہوا. تو مولانا احتشام الحسن کہتے ہیں میں نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ مولانا آپ کا بنایا ہوا یہ امیر آپ کو آج یہ حکم دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کی نماز نہیں پڑھنی. ان کی حالت دیکھ کر, کمزوری دیکھ کر, کہ یہ اتنے تو نہیں ہوا کمزور نہ تھا اور تہجد پڑھ گیا اور کہا کہ کہتے ہوئے کہہ کر سو گئے. اب کہا دین کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا رہا. کہا گہری نیند سے میں میری آنکھ کھلی, دیکھا کہ مولانا احمد شاہ زار قطار رو رہے ہیں, ان کی داڑھی کے اوپر آنسو بہ رہے ہیں, اور انہوں نے مجھ سے کہا حضرت گنگوئی کا واسطہ دے کر کے تم سے کہتا ہوں کہ مجھے تہجد پڑھنے کی اجازت دے دو. آج 57 سال ہوئے حضرت سے بیت ہوئے, کبھی تہجد ناگا نہیں چکی. یہ ہمارے اکابر کا یہ حال تھا اپنے معمولات کے معاملے میں, برابر ہوتا ہے. مولانا خلیل احمد صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیے تذکرۃ الخلیل میں, حضرت مانا شیخلائی بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیسا بھی مشکل سے مشکل سفر ہو, بیماری ہو اور کیسے ہی حالات ہوں, لیکن آپ کے معاملات میں آپ جن کامات کو انجام دیتے تھے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا تھا. کیسے بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ذکر کے اندر لکھا ہے واقعہ, وہ تو شروع کا واقعہ لکھا ہے. پانچویں حج کے موقع پر جب حضرت جو ہے سارن پوری رحمۃ اللہ علیہ طواف قدوم کے لیے حرم میں تشریف لائے, تو حضرت مولانا محب الدین صاحب بہاری ایک بڑے بزرگ وہاں مکہ میں رہتے تھے, صاحب کشف و کرامات تھے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, وہ اپنے خلوے اس زمانے میں مطاب کے تحریر جو ترکی حرم پرانا تھا, یہ سعودی حرم بننے سے پہلے والا, تو اس میں مطاب کے کنارے پر گولائی کے اندر چھوٹے چھوٹے گجرے بنے ہوئے تھے, جو لوگ خاص عبادت کے لیے وہاں جاتے تھے حکومت کی طرف سے وہ ان کے لیے جو دیے جاتے تھے. تو ایک اپنے حجرے اپنے اس کو خلوا کہتے تھے, خلوت گاہ, وہ اپنے خلوے میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ جو گرو شریف کی کتاب ہے مشہور دلائل خیرہ وہ پڑھ رہے تھے. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ وہ وہاں موجود تھے, تو وہ دلائل خیرہ پڑھتے پڑھتے اچانک سر اٹھا کر کہنے لگے کہ یہ کون آ گیا حرم میں کہ سارا حرم منور ہو گیا. ان کو پتا نہیں, وہ تو اپنے خلوے میں بیٹھے ہوئے حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ حرم میں داخل ہوئے. چنانچہ اب طواف قدوم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت فاروق رحمۃ اللہ ان کو سلام کرنے کے لیے ان کے خلوے کے پاس آئے اور سلام کیا. سلام جب کیا تو سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی تو کہوں کہ کون آ گیا کہ سارا حرم منور ہو گیا. خیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب تو آگے بڑھ گئے اور حضرت شیخ نے تو اس میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کا حوالہ نہیں دیا, اتنا ہی واقعہ ذکر کیا, لیکن میں نے اپنے حضرت سے آگے کا واقعہ بھی سنا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد حضرت مولانا محب الدین صاحب نے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب سے فرمایا مولوی ظفر احمد ان کو جانتے ہو؟ تمہارا ظفر احمد صاحب نے جواب دیا کہ حضرت تو نہیں جانتا, یہ تو میرے استاد بھی ہیں اور میرے شیخ بھی ہیں, مانا جب ہم انہیں سے بیٹھ خلافت بعد میں حضرت حکیم عمر نے دی لیکن بیعت ان سے تھے کہ میرے استاد بھی ہیں اور میرے شیخ بھی ہیں, کہا نہیں تم نہیں جانتے یہ وہ آدمی ہے کہ اگر حرم میں آ کر کعبۃ اللہ کی طرف نگاہیں جمع کر کے بیٹھ جائے تو ان پر انوارات کی اتنی بارش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا چہرہ ایسا منور نظر آتا ہے کہ میں دوپہر کے وقت سورج کی طرف پر نگاہیں جمع کر کے دیکھ سکتا ہوں لیکن ان کے چہرے پر نہیں دیکھ سکتا. یہ ذکر اللہ کے انوارات, یہ ہمارے اکابر یہ اپنے ان اعمال میں کبھی کوتاہی نہیں. آج کیا ہو گیا, آج ہمارا طبقہ ایک آدمی حدیث پڑھا رہا ہے, بخاری پڑھا رہا ہے, مسلم پڑھا رہا ہے, ابو داؤد ترمذی پڑھا رہا ہے, یا فقہ کی کتابیں یا تفسیر کی جلالین جزائی پڑھاتا ہے, ہدایہ پڑھاتا ہے. اس کو پوچھو مولوی صاحب آپ روزانہ قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ آپ سب بیٹھے ہیں اپنے دل سے پوچھو, بہت سے تو وہ کہیں گے ایک رکو بھی. کیا معمول ہے آپ کی تلاوت کا؟ آپ کی تسبیحات کتنی ہیں صبح شام کی؟ وہ تو ہم نے جو ہے عوام کے لیے چھوڑ دی, گیا اہل علم کا یہ کام نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کا حکم دیا. کیا کتنی تسبیح؟ پہلا تیسرا کلمہ اور بیت الشریف کوئی بھی نہیں. اچھا بھیا دعاؤں کا کتنا اہتمام؟ کوئی چیز نہیں. اب ان سے ہمارے ان طلبا سے علماء سے جب کہتے ہیں بھائی مطلب کیا کریں, بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کی ہے, مطالعہ کی وجہ سے وقت ملتا نہیں ہے, ہم کو وقت نہیں ملتا. اور ہماری یہی اکابر یہی ساری خدمات انجام دیتے تھے اور ہم سے بہتر طریقے سے انجام دیتے تھے, ان کو سارا وقت مل جاتا تھا. اس لیے بھائی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. آج جو کچھ خرابیاں آ رہی ہیں, یہ جو فتنے آ رہے ہیں, آج عوام الناس کے قلوب سے اہل علم کی وقت اور قدر و قیمت کٹتی جا رہی ہے, اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ تھی. رات کا قیام آدمی کو فتنوں سے بچاتا ہے. آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہوگی حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرماتے, فرمایا ما لا انزل اللیلۃ من الفتن, آج کی رات کیسے بڑے بڑے فتنے اور پھر اور کیسے کیسے خزانے کھولے گئے. میں یوں سے تو سوائے بل حجرات, کہیں حجرات میں بسنے والی امہات المومنین کی طرف اشارہ تھا, کون ان کو اٹھائے گا؟ فرق و کاسیتی فی دنیا حیتی فی الاخرہ, کہ بہت سی عورتیں دنیا کے اندر لباس پہنے ہوئے اور عزت کا اور وقت کا, تو آخرت کے اندر کیا ہے ان کی ہو. اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے, دیکھو حضور نے وہاں فرمایا میں یوں سے تو سوائے بل حجرات, اس سے پہلے تذکرہ کیا کا فتنوں کا. معلوم ہوا فتنوں سے حفاظت کا کہ جو مختلف شکلیں شریعت مطہرہ نے بتائی ہیں, ان میں سے ایک عظیم سبب کیا ہے؟ رات کا قیام. جو لوگ رات کا قیام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے گا. اس لیے یہ زمانہ فتنے کا ہے, ہمارے لیے فتنوں سے بچنا بھی بڑا مشکل سا ہو گیا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور اپنی زندگیوں کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکابر و اسلاف اور اپنے اکابر کی جو ہے شک جو کا انداز رہا ہے اس کے مطابق ڈالنے کا اہتمام کریں. قیام اللیل کی فضیلتیں تو آپ اور بھی حدیث کے اندر پڑھ لیجئے. ابھی اس قیام اللیل کو آسان کرنے والی چیزوں کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ نے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے, قیام اللیل آسان کرنے کے لیے ایک تو ضرورت یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ کھانا نہ کھائے. یہ زیادہ کھانا جو ہے نا وہ آدمی کو نیند میں ڈال دیتا ہے, اٹھنے سے مار ہوتا ہے. اسی طرح دن میں ایسے تاب اور تھکاوٹ والے کام مشکل, یا وہ ہم پہلے میں تو کرتے کہ نہیں تاب والے کام, پھر جس کی وجہ سے اعصاب کے اوپر پڑ نہ کریں, گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں, گناہوں کی وجہ سے قلبوں میں کساوٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ کساوٹ جو ہے آدمی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور اگر کوئی چیز ہے اس میں فرماتے ہیں القلب القاسی سب قدر. تو یہ ایسے اپنے گناہ, کسی مومن کے متعلق اپنے دل کے اندر کینہ نہ رکھیں, سب سے بڑی بات ہے. کسی مومن کے متعلق یہ دلوں کے اندر جو ہم کینے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح اعمال صالحہ سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے, ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں, لیکن اس گناہ کی نوسط سے ہم کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی نیکی سے محروم کر دیتے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ ایسا ہوا کہ کئی روز تک میری آنکھ نہیں کھلی تہجد میں. میری کوشش کے باوجود میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پایا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, توبہ کی, استغفار کیا اور یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے میں رات کے قیام سے محروم کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا, کب اس دعا کرتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بناوٹ کر رہا ہے, رو رہا ہے, مرائی دکھلانے کے لیے. دل میں خیال اس کے متعلق اتنا آیا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی روز تک اس سے محروم کر دیا. اور ہم تو ماشاء اللہ تبصرے ہمارے چلتے ہیں دوسروں کے اوپر. اللہ کی بنا کوئی بچارا اچھے دل والا ہو وہ بھی بیٹھ جاوے تو اس کا بھی ستیاناش ہو جائے. تو ہمارا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے خیر اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے, چاہے نیند آوے یا نہ آئے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک فرماتے ہیں ٹیلو فن شیطان اللہ یقین خیر اللہ یاد ڈالو شیطان خیر اللہ. یاد موجودہ تہذیب جو ہے اس کی بنیاد بھی اسی کے اوپر, صبح کو سو جائے کہ دوپہر کو کوئی سوتا ہوتا نہیں. تمہارا یہ خیر اللہ کا اہتمام یہ بھی رات کے قیام کے لیے معین اور مددگار ہے. قیام اللیل کے جو فضائل, اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب رکھا جائے اور وہ دن سوچتا رہے اللہ تعالیٰ میرے ہر ہر قدر سکون کو دیکھ رہے ہیں. تو بڑا ضرورت ہے اس کا اہتمام ہو. جب تک کہ یہ چیز بھی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی وہاں تک ہماری دینی خدمات میں جو ہے جان پیدا ہونے والی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر دیجیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تو نے مال اپنے فضل سے اے اللہ علم کی دولت سے آراستہ فرمایا ہے, دینی خدمات میں مشغول کیا ہے. اے اللہ اسی تیرے فضل کا حوالہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کمالات, وہ خوبیاں, وہ صفات جو اکابر و اسلام کے اندر موجود تھی اللہ ان کا ایک شمع ہمیں بھی عطا فرما دے. قیام اللیل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما, اس کا اہتمام نصیب فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما, اس کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور کی تنافع ضروریات مکارے سے اللہ اس کی ضرور پوری حفاظت فرما. اس مدرسے کی تمام ضروریات کی اللہ کو اپنے خزانہ دھرے ہے اسے حفاظت فرما. تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیاں, مراکز دینیاں, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغ و دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کو اخلاص, انتخابت, ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی حفاظت فرما, ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی جس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. علامہ اقبال کا ایک شہر یاد آ گیا, عطار ہو کہ رومی ہو, راضی ہو کہ غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. اور علامہ اقبال کے اشعار دیکھو, اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں برطانیہ, جرمنی آئے تھے. اس زمانے میں ان کے شہر میں وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی جو ہے جمع دینے والی سردی نے بھی رات کے اٹھنے سے مجھے باز نہیں رکھا. یہ رات کا اٹھنا جو ہے نا, یہ جنہوں نے جو کچھ بھی پایا ہے اسی سے پایا ہے, اس کا اہتمام کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو.